لجۃ النور، تصنیف حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو زمینوں اور بلند آسمانوں کا رب ہے، اور سلامتی ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ اما بعد، یہ خط دو بروزوں کے مظہر حاشیہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں۔ اکثر علماء اسلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بروز کا نام قدم رکھتے ہیں، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر۔ حاشیہ ختم۔ اور دو نبیوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث خدائے یگانہ کے بندے ابو محمود احمد عفاہ اللہ وعیدہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ان متقی صالح اور عالم بندوں کے نام ہے جو عرب، فارس، بلاد شام، سرزمین روم اور دیگر ملکوں سے ہیں۔ ان ممالک میں ایسے علماء اسلام موجود ہیں کہ جب ان کے پاس حق آتا ہے اور ان کے سامنے الہی معارف اور آسمانی بشارات اپنی شوکت اور اپنی قوت اور اپنی چمک کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، وہ ان کے دل انہیں قبول کرنے کے لیے فروتنی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اطاعت کا دم بھرتے ہوئے اور ایمان لاتے ہوئے ان کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور وہ ان پر سے اعراض کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کی طرح گزر نہیں جاتے۔ اور جب انہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں خبر یا کسی بندے کی روایت پہنچے جسے اللہ نے دین کی احیاء نو اور تائید کے لیے مبعوث کیا ہو، تو ان کے چہروں پر خوشی کی تر و تازگی ظاہر ہوتی ہے اور نور ان کی پیشانیوں پر دوڑتا ہے۔ وہ اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر کہ اس نے اسلام کے ناتوانوں پر رحم کیا۔ وہ کمال بشاشت سے قیام کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں بسبب اس کے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ لیا اور خدا کے ایام کو پا لیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے انتظار کرتے کرتے اپنی عمریں بسر کر دیں، اور حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے اس مبعوث کیے گئے بندہ کی ملاقات کے لیے وہ رختِ سفر باندھتے ہیں، اور وہ نیتیں خالص رکھتے ہیں اور اپنے باطن کو پاک کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ارادے اور ہمت کو اغراض نفسانیہ سے مبرہ کرتے ہیں اور اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، خواہ وہ چین میں ہی ہو۔ وہ شخص کی طرح نہیں ہوتے جو کہ اہل اللہ کے ساتھ سوئے ادب سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی ان سے ایسی بات سنتا ہے جو اس کے زوم میں نئی ہے تو وہ پلک جھپکنے تک بھی صبر نہیں کرتا، جلدی سے کام لیتا ہے اور بدگمانیوں کو آخری حد تک پہنچا دیتا ہے، دشمنانہ حملہ کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور افتراء کرتا ہے اور تکفیر کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے اور لوگوں کو انگیخت کرتا ہے اور آتش فتنہ کو بھڑکاتا ہے۔ وہ ہر تیر چلاتا ہے اور جس تدبیر پر اسے قدرت ہو وہ کر گزرتا ہے۔ وہ مردان خدا کی آبرو اور ان کی جان کے درپے ہو جاتا ہے، اور وہ اس دن سے نہیں ڈرتا جس میں وہ پکڑا جائے گا اور وہ جزا دیا جائے گا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سب سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ وہ سعید لوگ اللہ تعالیٰ اور اہل اللہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں اور صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ حق تعالیٰ کا چہرہ ان پر جلوہ آرا ہوتا ہے۔ پس ان کی اس خصلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، اور کوئی خیر ان سے ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ محروموں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جنہیں صرف خدا ہی جانتا ہے، میں نہ تو ان کے نام جانتا ہوں اور نہ ہی ان کی صورتیں، سوائے اس کے کہ میں نے خواب دیکھا جس میں مجھے مخلص مومنوں اور صالح اور عادل بادشاہوں کی ایک جماعت دکھائی گئی۔ ان میں سے بعض اس ملک کے ہیں اور بعض عرب کے ہیں، بعض فارس کے ہیں اور بعض بلاد شام کے ہیں، بعض سرزمین روم کے ہیں اور بعض ایسے ممالک کے ہیں جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ پھر وراء الورا ہستی کی جناب سے مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تیری تصدیق کریں گے اور تجھ پر ایمان لائیں گے اور تجھ پر درود بھیجیں گے اور تیرے لیے دعا کریں گے، اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور میں انہیں مخلصین میں داخل کروں گا۔ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا اور خدائے علام کی طرف سے مجھے الہام بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں ان کے لیے چند کتب تالیف کروں اور ان میں ہر وہ چیز لکھوں جو میرے خالق نے مجھ پر کھولی ہے، اور جو سچے حقائق اور عالی اور پاک معارف مجھے سکھائے گئے ہیں وہ تمام میں انہیں سکھاؤں، اور جو میرے رب نے مجھے ظاہری نشانات، درخشندہ کرامات اور علم الیقین تک پہنچانے والے دلائل عطا فرمائے ہیں، ان سے انہیں آگاہ کروں تاکہ شاید وہ مجھے پہچان لیں اور تاو رب العالمین کے راستوں میں میرے مددگار ہو جائیں۔ پس اے عزیزو، خدا تم پر رحم کرے، تم جان لو کہ میری یہ کتاب ان کتب میں سے ہے جو میں نے اس مقصد کے لیے تالیف کی ہیں، اور میں اسے سادات عرب و شام کے لیے بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور جو میرے خدائے ذوالجلال والاکرام نے مجھ پر واجب کیا ہے پہنچاتا ہوں، تا سعید لوگ اپنی مرادیں پا لیں اور اعراض کرنے والوں پر تمام حجت ہو جائے۔ اور میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ اس کتاب کو مسلمانوں کی جماعتوں کے لیے مبارک کرے اور لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کرے اور اس سے اپنے نیک و کار بندوں کو حظ کثیر عطا کرے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میں صاحبان دل اور مردان بصیرت سے امید کرتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، جیسا کہ اس ملک کے باشندوں میں سے بعض نے بخل اور اناد کی وجہ سے جلدی کی۔ یقیناً اہل اللہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہیں حضرت احادیت کی طرف سے معمور کیا گیا ہو، جلدی کرنے میں خیر نہیں ہے اور اس کا انجام نقصان ہی ہوتا ہے، اور یہ صرف خدا کے غضب کو ہی اس دنیا میں اور جزا سزا کے دن میں بڑھاتی ہے۔ جلد باز کبھی بھی صدق و ثواب کی راہ نہیں دیکھ سکتا، نہ اس جہان میں اس کی عزت ہوتی ہے اور نہ اس جہان میں، اور وہ ذلت کی موت مرتا ہے اور وہ اندھوں میں سے ہے۔ یقیناً اولیاء کرام کے گوش زہر آلود ہوتے ہیں، بس جو کوئی بھی ان کی غیبت کر کے یا گالی گلوچ کر کے ان کو کھائے گا وہ موقع پر ہی مر جائے گا، اور اجتناب اور پرہیز کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے اس کتاب کو چند ابواب کی صورت میں مرتب کیا ہے تاکہ طالبوں پر گراں نہ ہو، بائیں ہما ہم نے درمیانی راہ اختیار کی ہے، نہ اتنا اختصار ہے کہ خلل اندازی کرے اور نہ ہی اتنی طوالت ہے کہ تھکا دے۔ اے میرے رب، اس کتاب کو مبارک بنا دے جو طالبوں کے سینوں کو شفا بخشنے والی ہو، اور ایسا نور دے جو تدبیر کرنے والوں کے لیے دلوں کو منور کرنے والا ہو، آمین۔ باب اول، اپنے حالات، اپنے رب کی طرف سے کیے گئے الہامات، اپنے وقت اور زمانے اور میری بعثت سے اللہ تعالیٰ کی غرض کے ذکر، نیز امتوں اور مذاہب اور ملتوں کے تفرقہ، اور اللہ حکیم و مولا کی طرف سے حکم کی ضرورت کے بارے میں ہے۔ اے بندگان خدا، اللہ تم پر رحم کرے، جان لو کہ میں خدا کے ملہم و معمور بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں شریعت کو قائم کروں، دین کو زندہ کروں اور منکروں پر اتمام حجت کروں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دیگر ناموں کے ساتھ احمد کا نام بھی دیا گیا ہے جن کا میں نے ان کے مناسب مقامات پر ذکر کیا ہے۔ میرے والد صاحب کا نام مرزا غلام مرتضیٰ ہے اور ان کے والد مرزا عطا محمد ہیں، مرزا عطا محمد ابن مرزا گل محمد، مرزا گل محمد ابن مرزا فیض محمد، مرزا فیض محمد ابن مرزا محمد قائم، مرزا محمد قائم ابن مرزا محمد اسلم، مرزا محمد اسلم ابن مرزا محمد دلاور، مرزا محمد دلاور ابن مرزا اعلیٰ دین، مرزا اعلیٰ دین ابن مرزا جعفر بیگ، مرزا جعفر بیگ ابن مرزا محمد بیگ، مرزا محمد بیگ ابن مرزا عبد الباقی، مرزا عبد الباقی ابن مرزا محمد سلطان، مرزا محمد سلطان ابن مرزا عبد الحادی بیگ، اور ان سے پہلے اپنے آبا و اجداد کے نام میں نہیں جانتا، لیکن میں نے بعض کتابوں میں جن میں میرے آبا و اجداد کا تذکرہ تھا پڑھا ہے کہ وہ سمرقند کے تھے اور خاندان سلطنت و حکومت میں سے تھے، پھر ان پر مصائب نازل ہوئے جن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں، دوستوں اور ہمسایوں کی سرزمین سے کوچ کر گئے، یہاں تک کہ اس ملک میں پہنچ گئے، اور اپنی سفر کی سواریوں کو یہاں اپنے تمام رفقا، خادموں اور اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے مددگاروں سمیت بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ بابر کی زیارت کا قصد کیا اور اس سے عرض کی کہ وہ انہیں اپنے اقابر مصاحبین میں شامل کر لے، پس خدائے رحیم کے فضل سے انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا اور وہ اس معزز بادشاہ کے امراء کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں آیا کہ اس ملک کو ہی اپنا وطن بنا لیں، اور انہیں سلطنت مغلیہ کی جناب سے بہت سے گاؤں، املاک اور جاگیریں عطا کی گئیں، اور وہ بے وطنی کے برے دن اور سب ہم و غم بھول گئے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک سلطنت مغلیہ کے معاملات زیر و زبر کر دیے گئے اور سرحدوں پر فساد برپا ہو گیا، اور حکومت میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ مفسدوں، ظلم کرنے والوں اور چوروں اچکوں کی دست درازیوں سے رعایا کی حفاظت کر سکے۔ خون ریزی، گردن زنی، اموال لوٹنا اور عزت کے پردوں کو چاک کرنا بہت بڑھ گیا، نظام چلانا مشکل ہو گیا، دکھ اور تکالیف بہت بڑھ گئیں، پس دولت مغلیہ سلطنت میں اپنا مقام کھو بیٹھی اور اس ملک کے امراء کی گردنیں اطاعت کے جوئے سے نکل گئیں اور وہ کسی بھی حکومت کی اتباع نہ کرتے ہوئے طوائف الملوکی کی طرح آزاد اور حکومت میں خود مختار ہو گئے۔ پس ان دنوں ہماری کھوئی ہوئی ریاست کچھ وقت کے لیے دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آئی اور ہم امن و سلامتی کے ساتھ راحت کی کمان سے خوشیوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور مسرت اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم اس حالت میں اس وقت تک رہے جب تک خدائے ذوالجلالہ والاکرام نے چاہا۔ پھر مشرکین ہند جنہیں خالصہ سکھ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کا ستارہ اقبال طلوع ہوا۔ پس ان دنوں ہم پر حوادث کی آندیاں چلیں اور جو خیمے ہم نے نصب کیے تھے وہ ان اقوام کے ظلم کی تند و تیز ہواؤں سے اکھڑ گئے اور امن اس طرح حرام ہو گیا جیسے حرم خانہ کعبہ میں شکار کرنا حرام ہے۔ چنانچہ بامر مجبوری ہمیں اپنا نفیس مال اور علاقہ چھوڑنا پڑا اور خدائے قہار کی تقدیر کے مطابق سکھوں نے اسے لوٹ لیا۔ بس ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے نفسوں کی اونٹنیوں کو صبر کی لگام دی۔ وہ اپنی جنگوں میں مشرکوں سے مغلوب ہونے والے تو نہ تھے لیکن تقدیر نے انہیں عاجز کر دیا۔ اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ اسی طرح ہمارے آباؤ اجداد پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پے در پے تکالیف آئیں، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اپنی امارت اور سیاست سے معطل کر دیے گئے اور اپنی ریاست کے علاقہ سے نکالے گئے۔ پھر انہوں نے 60 سال کے قریب مدت بے وطنی کی حالت میں گزاری، یہاں تک کہ جب وہ دشمن مر گئے جن کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی تھیں اور لوگوں نے واقعات کی حقیقت کو فراموش کر دیا تو وہ چھپتے چھپاتے اپنے وطن کی طرف لوٹ آئے۔ کیونکہ سکھ ایک ظالم اور جاہل قوم تھی، وہ ایک چھوٹی سی لغزش پر بھی خون ریزی کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں نہ رات کو امن تھا اور نہ دن کو۔ جب سکھوں کی حکومت کا زمانہ ختم ہوا اور انگریزی سلطنت کا زمانہ آیا، کب ہمیں اس مصیبت سے نجات ملی اور اس ظالم گروہ کے صرف قصے ہی باقی رہ گئے۔ اس عدل پسند گورنمنٹ کی بدولت ہماری عزتیں، ہمارے خون اور ہمارے اموال محفوظ ہو گئے اور ہم گزرے دنوں میں جو ہم پر بیتی وہ سب بھول گئے۔ اور بے شک یہ حکومت اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بابرکت ہے، اس نے بغیر کسی جبر و اکراہ کے ہر مذہب و ملت کو مکمل آزادی دی۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس حکومت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سبب سے ہم جہنم سے جنت کی طرف آ گئے۔ ہاں البتہ پادریوں نے حق کو پسے پشت ڈال دیا اور جو کچھ بھی انہوں نے مدون کیا وہ محض گڑی ہوئی بات ہے۔ ان کی طاقتیں اسلام کو معدوم کرنے کے لیے اور خیر البشر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کا کلا کما کرنے کے لیے مجتمع ہیں۔ وہ شرک کے جال نصب کیے ہوئے لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ اور گڑھے کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے اپنے نفس میں انسانیت اور الوہیت دونوں کے راز جمع کیے ہوئے تھے۔ حاشیہ میں حضرت اقدس لکھتے ہیں، یقیناً انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مسیح صلیب دیا گیا اور اس ذبی نے اس صلیبی موت کے ذریعہ مومنوں کو نجات دی، اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو جہنم سے نجات دلائے تو اس نے اپنے بیٹے اور اپنے کلمہ کو نازل فرمایا اور الوہیت مجسم ہو گئی اور بشریت نے خدائی روپ دار لیا اور وہ صلیب دیا گیا اور لعنت کیا گیا اور اللہ کا بیٹا جہنم میں داخل ہوا اور وہ 3 دن تک وہاں پڑا رہا اور اس نے مجرموں کا بوجھ اٹھا لیا۔ وہ لوگ تو صرف شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اہل اسلام میں سے وہ لوگ جو ان کا دین قبول کر چکے ہیں اور ہمارے آقا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مرتد ہو چکے ہیں، وہ اس ملک میں 80,000 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور جو بھی تدبیر وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے برج کو گرا دیں اور اسے منہدم کر دیں اور فساد پھیلاتے ہوئے اس پر چڑھ جائیں اور مسلمانوں کو اس سے باہر نکال دیں۔ پادری تو اعداد و شمار سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور سنگریزوں کی کثرت کو پہنچ چکے ہیں۔ کوئی بھی شہر یا بستی ایسی نہیں بچی جس تک ان کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ انہوں نے کوئی ایسی تدبیر نہیں پائی جسے انہوں نے استعمال نہ کیا ہو اور نہ کوئی مکر جسے انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو۔ ان کی جنگ کا بازار گرم ہو گیا اور ان کی نیزہ زنی اور شمشیر زنی بہت بڑھ گئی ہیں، اور انہوں نے ایسی چالیں چلی ہیں جن کی مثال پہلوں میں نہیں ملتی اور نہ ہی اس کی نظیر تمام جہانوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمان یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کے گروہوں کے مقابلہ کی تاب لا سکیں، اور اس نے انہیں لاحق ہو جانے والی کمزوری دیکھی۔ پس اس نے اپنی جناب سے فضل فرماتے ہوئے ان زمینی افواج کے مقابل پر آسمان پر فوجیں ترتیب دیں اور اپنا معود مسیح نازل فرمایا تاکہ وہ دشمنوں کی صلیب کو پاش پاش کر دے۔ حاشیہ میں حضرت اقدس لکھتے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ مسیح موعود صلیب کو توڑے گا اور اس کے توڑنے میں عجیب عجیب باتیں نظر آئیں گی، اور میرے رب نے مجھے سمجھایا ہے کہ مسیح کا کثرت صلیب کرنا جنگوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو جنگوں کو موقوف کر دے گا، اور جن عقائد کی بنیاد صلیب پر رکھی گئی ہوگی انہیں نشانات کے ذریعہ پاش پاش کر دے گا۔ حاشیہ ختم۔